الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، اللہ جل شانہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں شب برات بھی نصیب فرمائی اور رمضان شریف کا مہینہ قریب آ گیا اور آ رہا ہے، اور ہم سب کو مل کر رمضان شریف کی برکات حاصل کرنے کے لیے، اس کے فضائل حاصل کرنے کے لیے، اس کی مغفرتیں اور رحمتیں حاصل کرنے کے لیے تیاری کرنی چاہیے. اللہ جل شانہ کی رحمتوں اور مغفرتوں کے سیلاب کا یہ مہینہ ہے رمضان شریف. میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور دوزخ سے آزادی کا سیلاب آتا ہے. وہ مسلمان مرد عورت انتہائی خوش قسمت ہے جو اس سیلاب میں ڈوب جائے، یعنی اس کی رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں، دوزخ سے آزادی کے پروانوں سے سرفراز ہو جائے. اور جو شخص ماہ رمضان کی برکتوں، رحمتوں وغیرہ سے محروم ہو گیا، وہ حقیقتاً محروم، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اور رمضان شریف کی تیاری کئی طریقے سے ہوتی ہے. جن میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ ماہ رمضان کا ایک ایک لمحہ آخرت کے لحاظ سے انتہائی قیمتی ہے، اس کو آخرت کے کاموں میں استعمال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ رمضان شریف میں جو دنیاوی کام ہم عام طور پر کرتے ہیں، اگر ان کو رمضان شریف سے پہلے کر سکتے ہیں تو پہلے ہی کر. اور وہ ہر آدمی کے لحاظ سے الگ الگ ہے، ہر آدمی کے اپنے اپنے کام ہوتے ہیں، اپنی اپنی ضروریات ہوتی ہیں، اپنی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں، مشغولیات ہوتی ہیں، کاروبار کے اعتبار سے بھی، ملازمت کے اعتبار سے بھی، تجارت کے اعتبار سے بھی، زراعت کے اعتبار سے بھی، طالب علم ہونے کے اعتبار سے بھی، مدرس اور استاد ہونے کے اعتبار سے بھی، لیکن اصولی بات یہ ہے کہ ہر آدمی کے کام دو قسم کے ہیں۔ کچھ کام ایسے ہیں جو رمضان شریف میں بھی ہو سکتے ہیں، رمضان شریف سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں، اور بعض ایسے کام ہیں کہ وہ رمضان شریف ہی میں کرنے ناگزیر ہیں، پہلے نہیں ہو سکتے۔ تو جتنے بھی کام رمضان شریف میں عام طور پر ہمیں پیش آتے ہیں، لیکن وہ کام ہم رمضان سے پہلے بھی کر کے فارغ ہو سکتے ہیں، تو ہو جائیں، تاکہ جتنا وقت رمضان شریف کے اندر ان کاموں کو کرنے میں خرچ ہو، رمضان شریف میں وہ وقت رمضان شریف سے فیضیاب ہونے میں گزرے، مستفید ہونے میں گزرے، اور اس کی برکات اور اس کے اعمال انجام دینے میں گزرے، وقت کو بچائیں۔ اور جو کام ایسے ہیں کہ وہ رمضان شریف سے پہلے نہیں ہو سکتے، رمضان شریف میں بھی اللہ کی رضا کی نیت سے اگر ان کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان میں بھی اجر ملے گا۔ اب جو کام رمضان شریف میں ہوتے ہیں، ہم رمضان شریف پہلے کر سکتے ہیں، ان کی چند مثالیں میں عرض کر دوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ مثلاً کوئی تاجر ہے، اس کو مال خریدنے کے لیے رمضان شریف میں باہر جانا پڑتا ہے، اور کاروبار بھی ناگزیر ہے، یا کوئی ملازم ہے، اس کو دورہ کرنے کے لیے دوران ملازمت رمضان شریف میں جانا پڑتا ہے، یا گھروں کے اندر ہر شخص کے گھر میں ہر ماہ راشن آتا ہے، اور عام طور پر رمضان شریف کے بعد ہی، یعنی رمضان شریف شروع ہونے کے بعد آدمی اپنے گھر کے اندر بھی مہینے کا راشن لاتا ہے۔ اور یہ تینوں کام ایسے ہیں کہ رمضان شریف سے پہلے ہو سکتے ہیں، پہلے ہی کر کے فارغ۔ پورے ماہ رمضان کا عید سمیت سارا راشن رمضان شروع ہونے سے پہلے راکھی گھر میں دے دیں، ملازمت کی وجہ سے جہاں جہاں جانا ہے اس وہاں کا دورہ پہلے ہی کر لیں، مال لینے کے لیے جانا ہے تو رمضان شریف سے پہلے پہلے ہی مال منگوا کے اسٹاک کر لیں، تاکہ رمضان شریف میں سفر نہ کرنا پڑے، دورہ نہ کرنا پڑے، بازاروں میں راشن لانے کے لیے جانا نہ پڑے، کیونکہ اس میں بہت بہت خرچ ہوتا ہے، اس سے روز مرہ کے معمولات میں بڑا خلل واقع ہوتا ہے، یہ خلل ویسے بھی نقصان دہ ہے لیکن رمضان شریف میں اس کا نقصان زیادہ بڑا ہے۔ اسی طرح عید کی تیاری بھی ہمارے یہاں کتنا ہے، ایک اچھی خاصی مصیبت ہے یہ، جس کو ہمارے معاشرے نے انتہائی مہنگا کر رکھا، جبکہ ہمارے دین میں یہ انتہائی سستی اور آسان۔ وہ یہ کہ عید کی تیاری میں ہمارے دین کے اندر بس ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ عید کے جتنے کپڑے گھر میں موجود ہیں، گھر میں موجود کو یاد رکھیں، بازار میں موجود کی بات نہیں ہو رہی، جتنی چیزیں گھر کے اندر موجود ہیں، جتنے کپڑے جوتے چپل ٹوپی سامان موجود ہے، ان میں جو سب سے بہتر ہے وہ پہن، اب اگر اس پر عمل ہو تو کیوں، کوئی پریشانی نہیں ہے دانی میں، ٹھیک ہے ننگا تو کوئی شاید رہتا ہو، آپ کے گھر میں اس کی ضرورت سے زیادہ ماشاء اللہ کپڑے موجود ہوتے ہیں، عورتوں کے بھی، مردوں کے بھی، بچوں کے بھی، بوڑھوں کے بھی، سب کے کپڑے موجود ہیں, اور ایک ایک نہیں دو دو, دو دو نہیں تین تین, تین تین نہیں چار چار, چار چار نہیں پانچ پانچ, گرمیوں کے الگ سردیوں کے الگ, اور ان میں بہتر بھی ہیں, درمیانے بھی ہیں اور معمولی بھی ہیں. سب سے بڑا مسئلہ سوٹ کا ہوتا ہے, سوٹ کا مسئلہ ہمارے دین میں بالکل حل, کہ بازار جانے کی ضرورت نہیں ہے, عید کے واسطے جوڑا پہننے کے لیے گھر میں جتنے پہلے سے موجود ہیں ان میں جو سب سے بہتر ہو بس اسی کو نکال دو, اسی کو پہن لو, اور یہی جوتے چپل کا, یہ جوتے چپلوں کا بھی ہمارے گھر کے اندر یہ حال ہے, پھر تیسری عید کا بھی ہوگا, پھر دوسری کا بھی ہوگا, پہلی کا بھی ہوگا, ایک اور آنا باقی ہے کیونکہ عید آ رہی, اس نے مصیبت بنا, خود جو پہلی عید کا تھا نا پہلے وہ چل نہیں سکتا, حکم یہ کہ نہیں جو تمہارے پاس موجود ہے ان میں جو سب سے بہتر ہو, صاف ستھرا ہو, اچھی حالت میں ہو, بس وہ پہن لو, مسئلہ لو, اب بوٹ ہاؤس جانے کی ضرورت نہیں, وہ بوٹ ہاؤس تو ہمارے گھر میں ہے, واقعی ہے, جوتوں کو دیکھو تو اچھے خاصی دکان ہے, کپڑوں کو دیکھو تو اچھے خاصی ریڈی میڈ کی دکان ہے, یعنی کہ پخت کے پخت, صندوق کے صندوق, الماریوں کی الماریاں بھری ہوئی ہیں, کیونکہ موقع بے موقع جو ہے بنانے کی عادت ہے, اور ایک موقع کے بعد پھر دوسرے موقع پر پچھلے موقع چل نہیں سکتا, خاص طور سے عورتوں میں, وہ کہتے ہیں یہ تو اس تقریب کا تھا, اس سے پرانا پہنا ہے, چلو یہ ہو گیا, پھر آ گئی مصیبت میاں جی کے اوپر, اب نئی تقریب کے لیے نیا جوڑا چاہیے, نئی عید کے لیے نیا جوڑا چاہیے, ساری مصیبت تو نئے کی ہے, نیا کہیں ذکر نہیں, موجود میں جو سب سے بہتر ہو اس کا ذکر ہے, سنت تو اسی سے ادا ہو جائے, اور وہ سنت بھی مستحب کے درجے میں ہے, سنت موت کے دے بھی نہیں, جس کی تاکید ہو. اسی طرح عید کے دن پکانے کے لیے نہ کھیر کی ضرورت ہے, نہ سیویوں کی کوئی ضرورت ہے, بس یہ کہ کوئی میٹھی چیز کھا کر نماز عید کے لیے جانا سنت ہے, کوئی میٹھی چیز, اس میں کھجور افضل ہے, وترن تین یا پانچ یا سات مطلب بس یہ کھا کر چلے گا, تو اس کے لیے دودھ والوں کی دکان کی ضرورت نہیں ہے, جہاں اس کے لیے بھاگا بھاگ ہو رہی ہے, رات و رات فکر ہو رہی ہے کہ دودھ کہاں سے ملے, چاہے سفید رنگ کا پانی ملے مگر ملے, آخر سبھی جب اس کو لازم بنائے بیٹھے ہوں کہ ہو تو ضرور کھیر ہو, فیرنی ہو, شیر ہو, سوئیاں ہوں, ورنہ عید ہی نہیں, اس کے بغیر کیسے عید بن سکتی ہے, اللہ محاذا ابو دودھ والے بھی آخر کہاں سے دودھ لائیں, ویسے بھی تو اتنے دیں گے جتنے کھائیں گے, اب روز روزانہ تو مانگنے والے سو آدمی ہیں, عید کو مانگنے والے ہیں پانچ سو آدمی, تو وہ کہاں سے لائے گا اتنا دودھ, تو رہے گا سفید پانی رہے گا, یہ کہے گا کہ جی میں پانی نہیں ملاتا ہوں, میں دودھ ملاتا ہوں, ایسا دودھ والا کہیں نہیں ملے گا, آپ کو دودھ ملا کر دیتا ہوں, لیکن جو عید کو سمجھا چاہیے, لہذا کیسے بھی ملے دودھ ملے بس, تو یہ بھی اس کو یہ بھی کہتا, ہم ہر غیر ضروری چیز کو ضروری بنا رکھا, تو ہمارے دین میں تو چیز انتہائی سستی ہے, کہ گھر میں تین کھجوریں ہوں تو کھجوریں کھا لو, کھجوریں نہ ہو تو گڑ کی ڈلی کھا لو, یا کوئی اور میٹھی چیز کھا لو, اور بغیر کسی تکلف کے اگر کوئی شیر پک جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں, تو دیکھو شیر کا مسئلہ بھی حل, جوتے چپل کا مسئلہ بھی حل, کرتا ٹوپی کا مسئلہ بھی حل, مردوں اور عورتوں کے سوٹ کا مسئلہ بھی حل, کہیں بھی کوئی دشواری نہیں, کہیں بھی کوئی مشکل نہیں, کسی قسم کی فکر میں پڑنے کی ضرورت ہے, لیکن ہم نے دین کو چھوڑا, سنت کو چھوڑا, اس کے نتیجے میں جناب اب ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ بس اس کی عید ایسی منے کہ کسی کی بھی ایسی نہ منی ہو, چاہے اسے مقروض ہونا پڑے, سب کا ذہن ایسا بنا ہوا ہے کہ بس سر پہ پیر تک ہر چیز کا نیا ہونا لازمی ہے,
سب سے پہلے تک گھر کے ہر فرد کے جسم پر عید کے دن ہر چیز نہیں ہونی چاہیے, اور وہ بھی باہر کی ہونی چاہیے. ایک یہ ہے, اور دوسری مصیبت جہاں تک ممکن ہو باہر کی ہو, چاہے وہ دو دن چلے لیکن ہو باہر. یہ کہتے ہیں کہ بھائی باہر کی ہے پاکستان میں, چاہے اس سے اچھے ہو پاکستانی مگر ذہن خراب. اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جس کی آمدنی بچارے کی 5,000 ہے, وہ سب بیوی بچوں سب سے کہاں سے سوٹ لا کر دے, کہاں سے جوتے چپل لا کر دے, کہاں سے اس کے لیے شیر پکوا کر کے دے. نتیجہ یہ کہ رمضان آیا نہیں, سانپ اس کو سونگا ہوا. بیوی بچے اسے ساتھ نہیں دیں گے, اس کو ان کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اب جناب سو جتن کرنے پڑیں گے. کہیں سے بھی لائے کیسے بھی لائے, لیکن مگر گھر والوں کی کسی طریقے سے عید کی تیاری بننا تو پھر اس کے گھر میں زندگی گزارنا دو بس. آج کل ایسا ماحول بن گیا, ذہن ایسا بن گیا کہ شوہر یہ نہیں کہہ سکتا ہے گھر کے اندر جو کپڑے موجود ہوں ان میں سے بہتر پہن لو, الا ماشاء اللہ کہہ نہیں سکتا. بیوی مخالف, بچے مخالف, سارے گھر والے اس کے مخالف, گرا رہے پہنے ہوئے کپڑے کیسے پہن لے. اس وجہ سے جناب وہ عید خریداری بھی ایک عذاب بن گئی ہے جس سے بچنے کی ضرورت ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہو, استطاعت دی ہو, وہ اگر کرے تو کوئی حرج نہیں, کوئی منع بھی نہیں ہے. لیکن ہے کہ جس میں استطاعت ہو یا نہ ہو, جس میں استطاعت نہیں ہے یا جس درجے کی استطاعت نہیں ہے, اس سے پڑھ کر بھی اس کو کرنا ضروری ہے, نہیں تو عید عید نہیں ہے. یہ غلط, یہ قابل اعتراض بات ہے اور اس کو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. لہٰذا اگر کسی کو استطاعت ہے اور وہ عید کے لیے اپنے عید کی طرح خریداری کرنا چاہتا ہے, اپنے بچوں کے لیے کپڑے جوتے نیا خریدنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو وہ خرید لے. مگر یہ کام رمضان شریف کی راتوں اور دنوں میں, اور خاص طور سے آخری عشرے کی راتوں میں, اور خاص طور چاند رات میں, یہ تو مناسب نہیں. وہ راتیں بازاروں میں گھومنے کی نہیں, وہ راتیں تو اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ہیں, توبہ استغفار کی ہیں, اور یکسوئی کے ساتھ تراویح میں قرآن شریف پڑھنے سننے سنانے کی ہیں, رجوع اللہ کی ہیں, اور آخرت کمانے کی ہیں. یہ کام رمضان سے پہلے بھی ہو سکتا ہے, پہلے ہو سکتا تو پہلے کر لیں. رمضان میں بھی اگر سے جائز ہیں یہ سارے کام, لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ رمضان شریف سے کس طرح ہم زیادہ سے زیادہ فیض یاب ہوں اور استفادہ کریں, اس کے لحاظ سے یہ کام پہلے کر لیں. اسی طرح ایک یہ کہ بعضوں کے بہت سے دوست احباب ہوتے ہیں, بہت سے قاری ہوتے ہیں, ان سے ملنا جلنا بھی ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. لیکن اس میں ملنے جلنے میں ایک تو مین ملاقات ہوئے گی جو ضروری ہے, وہ تو بھائی رمضان شریف میں بھی ہونی چاہیے. اللہ کی رضا کی نیت سے ملنا جلنا یہ خود باعث ہے اجر و ثواب ہے, عبادت ہے. ایک ملاقات ہوتی جو غیر ضروری ہے, کہ ملنے تو ٹھیک, نہ ملنے تب بھی کوئی حرج نہیں, کوئی نقصان نہیں, کوئی بات ایسی نہیں, ملنا کوئی ضروری نہیں. تو ایسی غیر ضروری ملاقاتیں بھی رمضان شریف میں نہ کی جائے تو بہتر ہے, اس لیے کہ ملنے ملاقات کرنے کے لیے آنے جانے میں بڑا وقت لگتا ہے, خاص طور سے کراچی جیسے شہروں میں, اور شہر میں اور بڑے بڑے شہروں میں دور دراز کے فاصلے ہیں, طویل فاصلہ طے کر کے جانا ہوتا ہے, پھر کبھی ملاقات ہوئی نہیں ہوئی, آنے جانے میں گھنٹوں خرچ ہو گئے, ملاقات پھر بھی نہ ہوئی, یا ہوئی تو مختصر سی ملاقات. تو رمضان شریف آنے سے پہلے جن جن سے ملنا جلنا ہو مل جل کے فارغ ہو جائے, اور کہنا چاہیں تو کہیں بھی دیں کہ بھائی رمضان شریف میں اگر ملاقات نہ ہو تو خیال نہ کرنا, عید کو ملیں گے انشاءاللہ. بس اس طرح یہ دسیوں ملاقاتوں میں جو ٹائم لگے گا, دسیوں گھنٹے, یہ بچ جائے. پھر یہ کام خرچ کرنے ہوں گے ان کاموں میں جو رمضان شریف میں کرنے کے ہیں, جو میں آخر میں انشاءاللہ کروں. تمام ایسے خریداری جو رمضان شریف سے پہلے ہو سکتی ہو، چاہے کاروباری ہو یا گھریلو ہو، وہ ملاقاتیں، آنا جانا، ملنا جلنا، یہ سارے کام پہلے سے پہلے کر کے فارغ ہو جائیں، تاکہ رمضان شریف میں وقت زیادہ سے زیادہ یاد الہی کے لیے، ذکر الہی کے لیے، تلاوت کلام پاک کے لیے اور امور کے لیے جو میں عرض کرنے والا ہوں فارغ ہو جائیں. اور ایک اور چیز بھی ہے جس کو رمضان سے پہلے کرنے کی ضرورت ہے، کہ اگر کسی کی پچھلے سال کی زکات ادا کرنا باقی ہے تو اس کو رمضان شریف آنے سے پہلے پہلے ادا کر کے فارغ ہو جانا چاہیے. اصل بات تو اس میں یہ کہ جس شخص کا جس تاریخ میں زکات کا سال مکمل ہوتا ہے اس تاریخ کا پچھلے سال کی زکات ادا کر کے فارغ ہو جانا چاہیے. اس میں افضل تو یہ ہے کہ جیسے ہی زکات کا سال مکمل ہو، مکمل ہوتے ہی اپنے زکات کا حساب کر کے جس قدر زکات واجب ہوئی ہے اسی وقت ادا کر کے فارغ ہو جائے، بہتر تو یہی، کیونکہ فرض ہے، فرض ہے ادا تو کرنا، جتنی جلدی فرض ادا ہو جائے بہتر. لیکن بعض مرتبہ مستحق نہیں ملتا، یا بعض لوگوں کا معمول ہوتا ہے کہ بھائی آہستہ آہستہ ان لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں جو زکات کے مستحق ہیں، اور وقتاً فوقتاً ایسے لوگ سامنے آتے رہتے ہیں، تو اگر یک مشت اب ادا کر کے فارغ ہو جائے تو اس موقع پر دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو دشواری پیش آتی ہے، تو اتنی تاخیر کی بھی گنجائش. لیکن ایک سال کی زکات بس ایک سال تک مؤخر کرنے کی گنجائش ہے، اس سے زیادہ مؤخر کرے گا تو گناہ ہوگا. جس تاریخ کو زکات کا سال پورا ہوتا ہے اس کے ایک سال اگلا سال آنے سے پہلے پہلے پچھلے سال کی زکات ادا کر کے فارغ ہو جانا چاہیے. اور رمضان شریف کی مثال میں نے اس لیے دی کہ عام طور پر عام مسلمان مرد عورت رمضان شریف میں زکات حساب کر کے زکات نکالتے ہیں، رمضان اکثر لوگوں کا معمول ہوتا ہے. لیکن ایک سال سے زیادہ بلا اتنے معتبر زکات کی ادائیگی کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، زکات کی ادائیگی کر کے فارغ ہو جانا چاہیے. اسی طرح بعض لوگوں کے روزے کسی قدرتی عذر کی وجہ پر مرض یا کسی وجہ سے رہ گئے ہوں، جیسے عورتوں کے روزے ان کی قدرتی مجبوری کی وجہ سے عام طور پر رہ جاتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ رمضان آنے سے پہلے پہلے اپنے تمام روزے ادا کر کے فارغ ہو جائیں، کیونکہ وہ تو فرض ہے، اور فرض ایسا جو ہے قرض، اور قرض تو ادا کرنے سے ادا ہوگا، یعنی فرض بھی ادا کرنے سے ادا ہوں گے. ان کے نہ ادا کرنے کا، ادا کیے بغیر ان کی ادائیگی کوئی صورت فی الحال نہیں، اللہ کی فدیہ اس کے لیے دینا شرن جائز ہے. اس لیے خواتین کو چاہیے کہ بطور خاص وہ اپنے پچھلے سال کے روزے جو رہ گئے ہوں انہیں ادا کر لیں. اسی طرح بعض مردوں عورتوں کو نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، نمازیں قضا رمضان شریف میں بھی جائز ہے، کر سکتے ہیں، لیکن اگر رمضان شریف سے پہلے ہی ساری نمازوں قضا ہو جائے اور ان کی ادائیگی ہو جائے تو پھر رمضان شریف میں ہم فرائض کی ادا کرنے کے لیے، واجبات کی ادا کرنے کے لیے اور نوافل کی ادا کرنے کے لیے فارغ ہوں گے، تو یہ کتنا اچھا ہوگا، کام اچھا جو زیادہ اچھا ہو وہ بہتر ہے. اس لیے چاہیے کہ روزے بھی جو رہ گئے ہوں، نمازیں بھی جو رہ گئی ہوں، تلاوت اگر کچھ رہ گئے ہوں تو ان سب کو ادا کر کے فارغ ہو جائیں، تاکہ جب رمضان شریف آئے تو بس پھر رمضان شریف یہ کہ حاضر روزے، حاضر نمازیں اور حاضر سجدہ تلاوت وغیرہ ادا کریں، پچھلا قرض بے باک ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر دی جائے. اس کے بعد جب رمضان شریف آئے تو پھر کیا کریں گے، اس کے لیے ایک جو سب سے پہلے مسئلہ جو قابل توجہ ہے موجودہ حالات میں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رمضان شریف میں جو سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ روزے کے بعد عطا فرماتے ہیں وہ تراویح کی ہے. روزہ بہت بڑی نعمت ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے، ایسے اضطرابی کی بھی بڑی نعمت ہے اور بڑی فضیلت ہے۔ تو ترابی ادا کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ابھی سے ہم اس بات کی فکر کریں گے کہ ہاں ہم ترابی ادا کریں گے، کیونکہ ہمارے ماحول و معاشرے کے اندر ترابی تو عموماً ادا کی جاتی ہے مساجد کے اندر، باجماعت ادا ہوتی ہیں، لیکن ان میں جو حافظ صاحب ترابی پڑھانے والے ہوتے ہیں ان کا معاملے میں گڑبڑ ہے۔ وہ دو قسم کے حافظ ملتے ہیں، ایک حافظ تو وہ ہوتے ہیں جو متقی پرہیزگار اور باشرا ہوتے ہیں، دڑی داڑھی بھی ان کی پوری ہوتی ہے، جس کو فجور سے وہ بچنے والے ہوتے ہیں، قرآن شریف بھی تجوید سے پڑھتے ہیں، تو ایسے حفاظ تو آپ قدر ہے، اور ایسے ہی حفاظ کی تلاش کرنی چاہیے کہ ہم جس مسجد میں پڑھیں وہاں کے حافظ صاحب متقی پرہیزگار بھی ہوں، داڑھی بھی ان کی پوری ہو، اور ظاہر اس کو حضور سے ہی بچنے والے ہوں اور آرام و اطمینان سے تراویح پڑھاتے ہوں۔ اور دوسرے ہاتھ وہ ہوتے ہیں جو رمضانی حافظ کہلاتے ہیں، اور وہ رمضانی حافظ اس لحاظ سے کہلاتے ہیں کہ بس وہ رمضان شریف سے دو مہینے پہلے داڑھی رکھتے ہیں، اور رمضان شریف میں داڑھی رکھ کر چاند راتوں کا تمبول وا دیتے ہیں۔ ویسے بھی سال کے 11 مہینے نہ نماز نہ داڑھی، علانیہ صرف کو فجور میں مبتلا رہتے ہیں، داڑھی منڈانا بھی ان کا معمول، شلوار اپنے سے نیچے رکھنا بھی ان کا معمول، ٹی وی دیکھنا بھی ان کا معمول، گانے سننا بھی ان کا معمول، جو راجر وقت بڑے بڑے گناہ ہیں اس میں ڈوبے رہتے ہیں۔ جہاں رجب کا مہینہ شروع ہوا اور انہوں نے تھوڑا سا پیٹ پتلون کو اتارا اور قمیض شلوار پہننی شروع کی اور ایک رمضان سے کرتا ٹوپی اور داڑھی بھی تھوڑی تھوڑی رکھ لی، اور جیسے کیسے انہوں نے جناب اپنا قرآن شریف سنایا، چاہے وہ تجوید کے مطابق ہو نہ ہو، بڑا کچا ہو پکا ہو، قرآن شریف بھی بڑا گڑبڑ ہوتا، یہ کہلاتے رمضانی حافظ۔ تو وہی ایسے حافظوں کو تو تراوی پڑھانے کے لیے مسلح پہ کھڑا کرنا بھی ناجائز، ان کے پیچھے تراوی پڑھنا بھی ناجائز ہے، ان کا خود کھڑا ہونا ناجائز ہے، کمیٹی کھڑا کرنا ناجائز ہے، اور ان کے کھڑا کرنے کے بعد لوگوں کا ان کے پیچھے نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے، کیونکہ وہ تو ساتھ دیتے ہیں۔ یہاں تک حکم ہے کہ اگر کوئی متقی پرہیزگار صالح امام نہ ملے تراوی کے اندر امامت کے لیے، تو صالح امام کو کھڑا کر کے الگ طرح کیفہ سے پڑھ لو، الگ طرح کیفہ سے تراوی پڑھ لو، قرآن شریف ختم کرنا تراوی میں کوئی ضروری نہیں، سنت۔ لیکن فاسق و فاجر امام کے پیچھے کھڑے ہو کر کے اپنی تراوی کو خون کرنا اور اپنی تراوی کو برباد کرنا درست نہیں۔ ایسے حافظوں کے ماں باپ بھی بہت کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح ہمارے بچے کو کوئی مسلح پہ کھڑا کرنے دے، وہ بھی اس گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ ایسے فاق کو چاہیے کہ وہ اپنے اس گناہ سے سچی توبہ کریں، اور جو توبہ کرنے کے بعد اگر ان کی توبہ اطمینان ہو جائے تو پھر بے شک اس کی امامت میں کوئی قرارت نہیں، پھر وہ تراوی میں امام بن سکتا ہے۔ زیادہ پہلے سے اندازہ کریں کہ ہمارے قرب و جوار میں کون سی مسجد ایسی ہوگی جہاں پر غیر رمضانی حافظ ہوگا، اور وہ پتہ ہوتا پہلے سے، لیکن پتہ کر لینا چاہیے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں دین کی کوئی اہمیت نہیں ہے، عظمت نہیں ہے، قدر نہیں ہے، لہذا دینیات میں کچھ دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے، بس بلکہ بعض لوگ تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسا حافظ ملے جس کو حافظ ذہن کہتے ہیں، کہ ایسا حافظ مل جائے کہ بس وہ نیت باندھنے کے بعد دو چار اٹھک بیٹھک کروائے اور آدھے گھنٹے سے کم میں 20 رکعت پڑھا دے، چاہے تو قرآن شریف بھی سمجھ میں نہ آئے، ایسے حافظ کی تلاش میں رہتے ہیں۔ چنانچہ اس مسجد میں بہت ترش ہوتا ہے جس مسجد کے اندر حافظ صاحب کی تلاوت میں یا نقل سالمون کی سوا گسرائے نہ دے اور اٹھک بیٹھک کی سوا گزرا، وہاں اتنا رش کہتے ہیں گاڑی پار کرنے کی جگہ، روڈ تک بھر جاتا ہے. اور جس مسجد خالی ساتھ پڑے آرام آرام سے اطمینان اطمینان سے تجویز کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ خالی، وہاں چاہو تو سطح بولنے بھی جگہ مل جائے. لیکن ایسی مسجد بہتر ہے، اس مسجد سے وہ بدتر ہے. حافظ ریل جہاں پر سنا رہا ہو وہ بدتر ہے. الفاظ رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کے اندر ایک حافظ صاحب نے ایسے قصہ لکھا ہے کہ وہ جہاں دین کی، یہ دین کی عظمت نہ ہو اور لوگوں کے اندر قدر نہ ہو تو پھر وہاں پر ایسے حافظ بھی گھومتے ہیں. وہی پھر دوسرے شہروں سے آتے ہیں، ٹیم کی ٹیمیں آتی ہیں، ان کا مقصد ہوتا ہے سنانا کمانا. تو رمضان شریف کسی جگہ آئے تو ایک حافظ صاحب جو نام کے حافظ تھے، حقیقت میں حافظ تھے نہیں، ابھی رمضان شریف میں تو گاؤں والے دیہات والے حافظ صاحب کی بڑی قدر کرتے ہیں، پورے مہینے خوب اچھا کھانے پینے کو ملتا ہے. لہٰذا چلو میں بھی چلتا ہوں کسی دیہات میں، میں بھی سناؤں گا، حافظ ہے نہیں سناؤں گا کیا. تو اس میں یہ سننا چاہتا کہ بھائی قرآن شریف کوئی بھی آیا تو اس کے اندر یعلم تعلم ضرور آتا ہے، اور ان اللہ علیم خبیر ان اللہ علیم کی ذات صدور بہت آتا ہے. تو اس نے یہ چار آیتیں یاد کر دی. اس کے بعد جناب نے کہا جی میں حافظ ہوں اور میں رمضان شریف میں سنانے آیا ہوں. گاؤں والوں نے سنا تو بڑے خوش ہوئے کہ بھائی تو بے محنت کی نعمت آ گئی، اب تو ہمیں کہیں سے تلاش بھی نہیں کرنا پڑا، کچھ ڈھونڈنا بھی نہیں پڑا، حافظ صاحب خود ہی پہنچ گئے. اپنے انہوں نے پہلے ہی جناب ان کی آؤ بغیر شروع کر دی. اور جب رمضان شریف شروع ہوا تو انہوں نے کراچی کے اندر پڑھنا شروع کیا زور سے الحمد للہ پڑھے. اور والدین آمین کے بعد پھر جو ہے ایک آج آئے ان لگنا کوئی نہ کوئی آیا تھا آخر کا جملہ زور سے پڑھتے، شروع کا جملہ آہستہ پڑھے اور پھر بیچ میں پتنی کیا پڑھے. اب گنگا والوں کیا پتا قرآن شریف کسی کے پڑھا ہوا ہی نہیں جو انہیں کچھ پتا. وہ رمضان بھی آ گئے، رات دن کھانے کو مل رہا ہے، پینے کو مل رہا ہے، خوب سو رہے ہیں اور جناب خدمت ہو رہی ہے، حدیث تحفے مل رہے ہیں. تو اب آخر میں ایک بڑے میں آتے انہیں یاسین شریف یاد، اور ان کو یہی پتا تھا کہ یاسین شریف تو جس سے پڑھتے مر جاتا ہے، وہ مردہ پڑی جاتی ہے. تو اس کے پڑھنے سے روح حدیث نکلتی ہے تو پریمیوں کو اپنا خطرہ لگے کہ یہ حافظ صاحب کہیں زور سے یاسین شریف نہ پڑھتے ہیں میں لڑ جاؤں. انہوں نے کہا کہ حافظ صاحب جس دن یاسین شریف آپ پڑھیں تو خدا کے لیے ایک دن پہلے مجھے بتا دینا، مطلب تھا کہ اس دن میں آؤں گا ہی نہیں، نہ یہ یاسین شریف پڑھیں گے نہ مجھ پر پڑھی جائے گی نہ میں مروں گا، میں بچ جاؤں گا. اس نے کہا جی میں بتا دوں آپ سے کر ہی نہیں کروں، بڑے میں بڑے مطمئن. لیکن جب 25ویں بھی گزر گئی تھوڑا خدشہ ہوا کہ کیا ہوا، یاسین شریف حافظ صاحب نے پڑھی ہی نہیں پڑھی، پوچھا تو صحیح. اب جناب جو ان سے پوچھا تم نے یاد کب تھی، جو بتاتے کہ بھائی میں کل پڑھوں گا. اب انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے کہہ دیا وہ تو کل پڑھ دی میں نے، حافظ صاحب یہ کیا کر دی، مجھے کیوں نہیں بتایا، میں تو اب مرا. اور سچ مچ اس کا ہاتھ فیل ہو گیا، مگر جہاں حافظ صاحب کی جان بچ گئی کہ مجھے کیا کر کے بھائی کل پڑھ دی تھی میں نے. تو بھائی الف سے بے ہاتھ نہیں تھا، اور جناب یادوں میں تعلوم ہوں سے انہوں نے قرآن سے سنا دیے. دیہات میں ایسا بھی ہوتا ہے، یہ سب علامت ہے دین کی ناقدری کی، قرآن شریف کے عظمت کے نہ پہچاننے کی، اور صحیح اور سچے حافظوں کی تلاش نہ کرنے کی. تو ایسی مسجدوں میں آج بھی بہت رش ہوتا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے مسجد میں نہ جائیں جہاں ہماری تلاشی خون ہو. ایسی مسجد تلاش کریں جہاں ہر حافظ صاحب کو قرآن شریف یاد ہو، اور تجوید سے پڑھیں، آرام و اطمینان سے پڑھیں. اس کا تراوی کا بڑا اونچا مقام ہے، اس کی بڑی عظمت ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے. باقی باتیں اس سلسلے میں ان شاء اللہ تعالیٰ میں درج کروں گا. اب دعا کر لیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں رمضان شریف کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے فضل سے ہم کو نصیب فرمائے. واقعی اللهم لك الحمد لا نفسي ثناء عليك اللهم لك الحمد لا نفسي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. يا رحم الرحيم يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی بخشش فرما یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ اپنی رضا اور جنت عطا فرما اپنی ناراضگی کے دوزخ سے پناہ عطا فرما یا اللہ ہم سب کو رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما برکت عطا فرما اور رمضان شریف تک پہنچنا نصیب فرما یا اللہ رجب اور شعبان کے مہینے برکت عطا فرما اور رمضان شریف تک پہنچنا نصیب فرما یا اللہ رمضان شریف کی دل و جان سے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ رمضان شریف ہمیں برکتوں کے ساتھ رحمتوں کے ساتھ مغفرتوں کے ساتھ یا اللہ آداب کے ساتھ نصیب فرما اس کی دل و جان سے قدر دانے کی توفیق عطا فرما دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما ہر شر سے پناہ عطا فرما یا اللہ ہماری ہر مسلمان مرد عورت کی ہر نیک حاجت پوری فرما ہر بیماری کو دور فرما ہر پریشانی کو دور فرما یا اللہ ہر لمحہ ران عافیت دارین عطا فرما ہر لمحہ ران عافیت دارین عطا فرما راحت دارین عطا فرما اپنے رضا اور جنت الفردوس عطا فرما اپنے اعراض کے دور سے پناہ عطا فرما ختم کامل اور خالص ایمان پر فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين برحمتك يا ارحم الراحمين.